أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین تجلی حق میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو ہوتی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، یہ ایک ہمارا ایک مختصر سا درس ہے جس میں ہمارے مہمان آتے ہیں اور نہج البلاغہ کے معارف پر یہاں روشنی ڈالتے ہیں اور ہم ساتھ میں مل کے کچھ گفتگو کرتے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ ناظرین صاحبان علم کے اوپر یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ ایک اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جس کو چوتھی صدی ہجری میں سید رضی کے دست مبارک اور ان کے پاک ہاتھوں سے یہ جمع کیا گیا اور مرتب کیا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جو سید رضی نے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے اور اس کو جمع کیا ہے اور اس کو تدوین کیا ہے تو اس میں انتخاب کا جو معیار تھا وہ بلاغت تھا، یعنی مولا کائنات کے تمام کلاموں کا مجموعہ نہج البلاغہ نہیں ہے بلکہ وہ کلام کہ جو بلاغت کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اپنی مثال آپ تھے، دوسری کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ان کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مختصر سا حصہ ہے، ورنہ مولا کائنات کے دوسرے بہت سے خطبات اور دوسرے کلام اور دوسرے مکتوبات ہیں مولا کائنات کے، لیکن جو بلاغت سے تعلق رکھتے تھے وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں، سید رضی نے جمع کیے ہیں۔ لیکن یہ صرف بلاغت ہی سے مربوط نہیں ہے بلکہ جب ہم نہج البلاغہ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اسلامی فرہنگ اور اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا دائرۃ المعارف ہے کہ جس نے ہر طریقے کے موضوعات کو بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اس میں خدا شناسی اور توحید کو بیان کیا گیا ہے، ملائکہ کی دنیا، ملائکہ کی خلقت اس کو بیان کیا گیا ہے، کائنات کی خلقت، کائنات کس طریقے سے خلق کی گئی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے، پہلی امتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور جو نیک اور بد افراد ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عاقبت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے اور سلسلہ وار گفتگو ہے، ہم خداوند عالم کی صفات کے حوالے سے بہت کچھ یہاں بیان کر چکے ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے صفات الہی میں بیان کیا تھا جو خلقت ہے، خلقت کے حوالے سے ہم نے کچھ بیان کیا تھا آپ کے سامنے، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ خلقت کائنات کے حوالے سے ہوگی کہ خداوند عالم نے جو یہ کائنات خلقت خلق کی ہے تو اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کس طریقے سے خلق کی گئی ہے، مولا کائنات اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اور اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب علی عباس خان صاحب قبلہ۔ لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
دنیا کی خلقت، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کی جولانی اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے انکار کی الجھن میں پڑے ہوئے، تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں اور ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خود جانتا ہے، اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
ناظرین اکرام پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔
حضور بہت اہم موضوع ہے، جیسا کہ میں نے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا، خلقت کائنات، یہ جو عالم ہے، یہ جہان جو ہے، خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، کس طریقے سے خلق کیا، اور اس کے موضوع پر یعنی مختلف ابعاد ہیں اس کے جس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، دیکھیے جو معنی خلقت ہیں وہ تقریباً ہم نے جان لیے ہیں جو ہمارا اس سے پہلے پروگرام ہوا ہے خداوند عالم کی صفات کے حوالے سے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خلقت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو ہم خدا کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یعنی ایک مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ سے، تو ایسا کیوں ہے؟ مثلا رزق کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے رازق ہیں، یا اس کے علاوہ رحم کے لیے کہہ سکتے ہیں، دوسرے بھی رحم ہیں، خداوند عالم بھی رحمان الرحیم ہے، لیکن خلقت اور خلق کرنا ایک ایسا ہے کہ جو مخصوص ہے خدا سے، اس کے اوپر روشنی ڈالی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. بے شک خداوند متعال سے ایک صفت مخصوص ہے اور وہ صفت خلقت ہے. بہرحال قرآن کی متعدد آیات اور خود نہج البلاغہ میں مختلف مقامات کے اوپر اس بات کی طرف باقاعدہ تصریح کی گئی ہے کہ خالق پروردگار متعال ہے، اور اس کی وجہ بھی سیدھی اور روشن ہے، کیونکہ جب توحید کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور خداوند متعال کی صفات کو بیان کیا جا رہا تھا تو ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں، پروردگار متعال کی ایک صفت ہے قدرت،
بے شک
خلقت کا ایک طریقے سے رابطہ ہوتا ہے پروردگار کی قدرت سے، یعنی قدرت کا ایک شعبہ جو ہے وہ خلقت ہے. اور کیونکہ پروردگار سے زیادہ عظیم کوئی قدرت مند نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں ہے. البتہ یہ بات بھی یہاں پہ ذہن نشین کر لیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے خلقت کی کیفیت، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پروردگار نے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال پیش نہ کی ہو، کیونکہ یہ بھی ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم
دیکھیں خلقت کی کیفیت جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں بہت سے صفات کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یعنی ڈائریکٹ ہم مستقل طور پر، یعنی ڈائریکٹ نہیں بلکہ مستقل طور پر ہم اس کی نسبت نہیں دے سکتے کسی کی طرف
جی،
لیکن اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ خداوند عالم ہی سے اس صفت کو اس نے کسب کیا ہے
جی،
تو مثلا ہم اہل بیت اطہار کے لیے بہت سی صفات اس طرح کی
جی جی
مثلا ثابت کرتے ہیں
جی جی
اور مانتے ہیں
جی،
تو خلقت کو ہم ایسے کیوں نہیں مان سکتے؟ مثلا حضرت علی علیہ السلام یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرا کوئی معصوم، وہ مثلا کہیں کہ انہوں نے خلق کیا ہے اور خلقت یہ ان کا اپنا نہیں، یہ خداوند عالم نے عطا کیا.
دیکھیے بہرحال یعنی واسطے فیض تو ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، کیونکہ کچھ صفات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خدائی کا شک اور شبہ ہوتا ہے
جی.
بھائی مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے دروازے پر گئے اور آپ نے اس سے کچھ مانگا اور اس نے کچھ آپ کو دے دیا
صحیح،
تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس نے مجھے رزق عطا کیا ہے
جی.
یہاں پر کبھی بھی اس کے اوپر خدائی کا شبہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن اگر صفت خلقت کو آپ نسبت دیں گے غیر خداوند متعال کی طرف
جی،
تو پھر خدائی کا شبہ ہونے لگتا ہے. تو جو وحدہ لا شریک ہونے کا پروردگار متعال کی ایک صفت ہے
جی،
جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، لہذا کوشش یہی رہتی کہ کوئی بھی ایسی بات
جی.
دیکھیے ایک عجیب لطافت ہے، آپ نے شاید غور کیا ہو اردو میں، ہم کبھی بھی خداوند متعال کے لیے آپ نہیں استعمال کرتے،
بالکل تو استعمال کرتے،
تو استعمال،
جبکہ بڑا عجیب ہے یہ، اور بچے سوال بھی کرتے ہیں،
سوال کرتے ہیں
کہ اگر تو کسی بزرگ کو کہتے تو برا مان جاتا ہے، تو جو سب سے بزرگ ہے اس کو کیسے ہم تو کہتے ہیں،
تو کہتے ہیں جی. یہاں پر کتنا لحاظ رکھا گیا ہے
جی،
یہی ایک باریک نقطہ ہے. لحاظ اس بات کا رکھا گیا ہے کہ جب جمع یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں آپ لوگ
جی
تشریف لائیے
جی،
ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ دو سے زیادہ، ایک سے زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
اسی طریقے سے تم بھی ہے،
ہاں تم
یعنی اس میں شائبہ پایا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ.
تو یہاں پر وہ لفظ لا کے رکھا گیا کہ جو بالکل ہی ڈائریکٹ آ کے توحید پہ دلالت کرے
جی، بالکل.
لہذا پروردگار متعال کی توحید اور اس کی صفات کے اندر جو وحدت ہے
جی،
اس کا خیال رکھنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے ہماری. لہٰذا ہم کوئی بھی ایسی صفت کی جس میں ذرا سا بھی کہیں پہ یہ شائبہ ہو کہ کوئی خداوند متعال کا نعوذ باللہ کسی چیز میں کوئی شریک بن سکتا ہے
جی،
یا کوئی آ کے مستقل کوئی کام کر سکتا ہے خداوند متعال سے ہٹ کے
جی،
قطعاً تمام ان صفات کو آ کے نفی کیا جاتا ہے. من جملہ ان میں سے ایک صفت صفت خلقت
ہے.
تو لہٰذا ہم غیر اللہ کی طرف اس صفت کو نسبت نہیں دیتے ہیں
جی،
گرچہ ہمارا یہ ماننا ہے، باقاعدہ اس کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام واسطے فیض ہیں. اگر پروردگار متعال اس کائنات میں کیونکہ لمحہ بہ لمحہ خلق کر رہا ہے
جی،
کلو یومن ہوا فی شان،
بے شک
ہر لمحہ اس پروردگار میں کوئی نہ کوئی چیز خلق ہو رہی ہے، اور وہ اس چیز کو خلق ہونے کے لیے
جی
بہرحال پروردگار اس شے کے درمیان کچھ ہستیاں واسطے فیض ہیں جو پروردگار متعال سے فیض کو لیتی ہیں اور اس کائنات تک کے پہنچا رہی ہیں. لیکن اگر خلقت کو آ کے نسبت دیں گے تو اولاً و بالذات فقط اور فقط پروردگار متعال کی طرف ہی نسبت دیں گے اور کسی کی طرف.
جی بالکل, ابھی آپ کیفیت کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے, میں نے آپ کو روک دیا تھا.
دیکھیے کیفیت خلقت یہ بہت بڑا سوال ہے.
جی
واقعی انسان سوچتا ہے کہ پروردگار نے جب پہلی مرتبہ خلق کیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا, کیسے ہوا ہوگا, کتنا ٹائم لگا ہوگا.
جی بالکل.
اور ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کی بعض آیات کا ظاہر بھی اس طرح سے ہے.
بالکل, یعنی کہا جاتا ہے اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خداوند عالم نے مثلا 6 دن میں خلق کیا,
6 دن میں
کیا ہے یہ؟
تو بھائی اگر پروردگار کے لیے آپ سورہ مبارک یاسین کے انتہا میں کہہ رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ پروردگار جب ارادہ کرتا ہے ایک شے سے اور اس کی طرف خطاب کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے کہ 6 دن میں پروردگار خلق کر رہا ہے, اگرچہ اشارہ ہوا تھا لیکن یہ ایک اہم شبہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے.
جی
کہ دیکھیں اب یہ جس طرح جو اس طرح کے آیات ہیں کہ پروردگار نے جو ہے وہ ستت ایام 6 دن میں آ کے خلق کیا ہے, اب یہاں پر انسان فیصلہ نہیں لے پاتا
بھائی
کیفیت خلقت ہے کیا. میں ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں, ایک بہت ہی روشن ایگزامپل ہے کہ اگر ہمارے ناظرین اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو کچھ باتیں ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی سہارا لیا گیا ہے کلام امیر بیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مشہور اور معروف آپ کی روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کوشش کریں, واقعا ہم کوشش کریں اپنے آپ کو پہچانیں, جتنا پہچانیں گے پروردگار کو پہچانیں گے.
بالکل.
دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں آ کے ایک تصویر بناتے ہیں, خلق کرتے ہیں, ٹھیک ہے
بالکل,
لیکن یہ دھیان رہے کہ ہم اس تصویر کو بنانے میں خلق کرنے میں مستقل نہیں ہیں. قدرت پروردگار اگر ہم سے متعلق نہ ہو تو کبھی بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں پر میرا ایک سوال ہے ناظرین سے کہ یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں, ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟
کچھ نہیں.
کیا اگر ہم ایک پہاڑ کی تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہیں
بس اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ بن جائے گا,
بن جاتی. اگر ہمیں ایک پین کی تصویر اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے
جی,
تو کیا پین کی تصویر جلدی آتی ہے پہاڑ کی دیر سے آتی ہے؟
نہیں بالکل.
گرچہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہاڑ بہت عظیم چیز ہے,
بے شک,
صحیح
جی جی,
پین ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے
جی.
دیکھیں اب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا, جب ایک یہ ادنا سا انسان اس طرح سے تصویر کشی کر سکتا ہے
جی,
تو وہ خلاق کائنات, وہ خالق کبریا
جی,
کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے, کیا اس کو کسی چیز کو خلق کرنے میں وقت لگے گا؟
نہیں, یہ تو ہے کہ وقت نہیں لگے گا, لیکن پھر وہی سوال باقی رہ جاتا ہے نا
آیت کا.
ہاں 6 دن میں مثلا.
دیکھیے مسئلہ یہ کہ وہاں پہ لفظ یوم جو آیا ہے آیت کے اندر
جی,
وہ دن کے معنی میں نہیں ہے. مسئلہ سیدھا سیدھا یہی ہے,
صحیح.
جیسے ہم اس کا ٹرانسلیشن دن کرتے ہیں تو جی, ہمارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے.
صحیح.
آپ جیسے ہی دن ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے 24 گھنٹے
جی,
پھر آپ 24 گھنٹے کو آگے ملٹی پلائی کریں گے 6 میں, اچھے خاصے گھنٹے بن جائیں گے.
بے شک.
نہیں, وہاں پر دن مراد نہیں ہے, بلکہ وہاں پر مراد اسٹیج ہے. یعنی جب کوئی بھی چیز پروردگار خلق کرتا ہے تو اس کو خلق ہونے میں 6 مرحلے طے
کرنے,
البتہ یہ نہیں کہ 6 مرحلے طے کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, نہیں
جی.
ہم اگر عقل کے اعتبار سے آ کے ایک چیز کو غور کریں, اس کے اوپر تحلیل کریں
جی,
تو خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کو خلق ہونے میں کئی اسٹیج لگتے ہیں
جی,
کسی کام کو کئی اسٹیج لگتے ہیں, لیکن ہمیں تصور کرنے میں, اس کو سوچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے
جی.
دیکھیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچیں گے میں یہاں گیا, میں وہاں گیا, میں نے فلاں کام کیا
جی,
کئی مرحلے میں آپ کا کام ہوا ہے, لیکن کیا جب آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی کئی مرحلے ہیں؟
نہیں,
دفعتاً آپ تمام مرحلوں کو سوچ لیتے ہیں
جی.
ابھی جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, بھائی کچھ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں
جی بالکل,
پھر یہ ذہن سے جو ہے وہ آتی ہیں میرے زبان کے اوپر, زبان سے بیان ہوتی ہیں, اتنے مرحلے طے ہوتے ہیں
جی,
لیکن تمام مرحلے جو ہے وہ چند لمحے میں پورے ہو جاتے ہیں.
یعنی انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ اس میں وقت لگا ہے. حضور بہت شکریہ, اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ناظرین سوال کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو خلقت کائنات ہے یہ کس طریقے سے واقع ہوئی ہے, اور مولانا نے بہت اچھی طرح اس کو واضح کیا کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ ایام, تو ایام یہاں دن مراد نہیں ہے کہ 6 دن میں جو ہے یہ کائنات خلق ہوئی ہے, بلکہ اس کے مراحل ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ان مراحل میں وقت لگے. ورنہ وہ تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے. ہماری گفتگو جاری رہے گی لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دنیا کی خلقت. حضرت امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں، اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کے رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور پانی کا تلاطم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے. خلقت کائنات کے موضوع پر اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں. جی حضور، ابھی آپ خلقت کائنات کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ ہمارا جو اصل یہ محور ہے اس گفتگو کا وہ نہج البلاغہ ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں.
دیکھیے، اگر ایک نہج البلاغہ کے اوپر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں
جی،
تو کئی جگہ کے اوپر حضرت نے آ کے خلقت کائنات کے بارے میں گفتگو کی ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ایڈریس اپنے ناظرین کی خدمت میں دوں، تاکہ اگر ہماری گفتگو میں ان تمام مقامات کی طرف ہم اشارہ نہ بھی کر پائے تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین جائیں ان مقامات کو دیکھیں. ترجمہ بہرحال آج کل اردو میں، انگلش میں، دیگر زبانوں میں نہج البلاغہ کا موجود ہے. کوشش کریں کہ ایک بار موضوعاتی مطالعہ کریں نہج البلاغہ کا
جی،
کیونکہ جب ہم آ کے ایک خطبے کو پڑھتے ہیں تو ایک شے کی کچھ حقیقت حضرت نے ایک جگہ پہ بیان کی ہے
جی،
کسی اور خطبے میں اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے.
صحیح.
جب انہیں آ کے ہم سب کو ایک دوسرے کے کنارے رکھتے ہیں جی، تب ہمارے سامنے پوری ایک کامل تصویر آتی ہے
جی، بالکل،
کہ یہ حقیقت ہے کیا.
اور یہ تو واقعی آپ نے ناظرین کے لیے اور عوام کے لیے بات کہی، لیکن ہمارے محققین کو بھی چاہیے
جی،
علماء کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے،
ضروری ہے.
بالکل، چونکہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ منبع فیض ہے.
بہرحال خدا تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے اور خدمت ہے
جی،
اور بہرحال ضروری ہے
جی،
کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو طریقہ اور جو تصویر اور جو حقیقت زبان علوی سے بیان ہوگی، کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے
جی.
آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اس سے اچھا ہو سکتا تھا
جی،
اس سے دقیق تر ہو سکتا تھا، ممکن نہیں ہے
جی.
تو ہم یعنی بہت بڑا ایک سادہ سا سوال ہے اپنے جوانوں سے. ہمارے جوان جو یونیورسٹیز میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور بہرحال ان کا دل چاہتا ہے کہ ان باتوں کو جانیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا مختلف تحقیقات میں لگی ہوئی ہے حقائق کو جاننے کے لیے، سمجھے کہ بہرحال کیا ہوا، کیسے خلق ہوا، کیا بنا. کبھی کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، دوسرا نظریہ آتا ہے، پھر ایک تیسرا آتا ہے، وہ دوسرے کو آ کے رد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کام ہونا چاہیے،
بالکل،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ ہے ایک ایسی ذات کے اوپر کہ جس کا علم علم الہی ہے، جس کا کلام کلام الہی ہے
جی،
تو ایک مرتبہ آئیں اس کے کلام کو بھی دیکھیں کہ بھئی وہ کیا کہہ رہا ہے
جی، بالکل،
اور اس نے اس بارے میں کیا بیان کیا.
اور اس کے لیے دیکھیے بہت سے اسکالرز اس طرح کے گزرے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا
جی،
لیکن جب نہج البلاغہ انہوں نے دیکھی، خاص طور پہ خطبہ اول جیسا کہ آپ حضرات سے سنا ہے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یا تو کائنات اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے
جی جی. ابھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اس کے جی جملات کی طرف،
بالکل،
چند خطبے ہیں. سب سے
تو یعنی خود انسان کی عقل کہتی ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے
بے شک. اور سب سے زیادہ حق تو ان لوگوں کا بنتا ہے جو اس شخصیت کو مانتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے.
ہم نے دامن تھاما ہے. دامن تھامنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے آ کے اس کا اقرار کرتے رہیں،
بالکل
نہیں، آ کے کچھ عملی اقرار بھی کریں.
بے شک.
آئے دیکھیں کہ اس شخصیت نے کیا بیان کیا ہے
جی.
سب سے پہلے خطبہ نمبر 1 ہے
جی.
اس کے بعد خطبہ نمبر 16. خطبہ نمبر اگر دیکھیں گے مثلا، میں تقریباً خطبہ نمبر 1 کی 8ویں 9ویں لائن کے بعد سے کچھ بیانات شروع ہیں حضرت کے. خطبہ نمبر 16 میں چھٹی ساتویں لائن کے بعد سے خطبہ نمبر 91 اس میں اشارات ملیں گے آپ کو. خطبہ نمبر 185 185, خطبہ نمبر 186, خطبہ نمبر 291 اور خطبہ نمبر 163. یہ تقریباً 5 ایڈریس ہیں, اور بھی ہیں, حکمت میں ہیں, لیٹرز میں ہیں, لیکن یہ خطبوں سے جو بہرحال میں ایڈریس نکال. خطبہ نمبر 211 اس میں آسمان کے بارے میں حضرت نے بیان کیا ہے. تو یہ چند ایڈریس ہیں, اگر ناظرین نے ان کو یادداشت کر لیا ہو تو جائیں اور اس کو دیکھیں. شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خطبے سے. میں اشارہ کرتا ہوں چند حضرت کے کلام کی طرف, اور بہت ہی خوبصورتی سے حضرت نے آ کے اس میں بیان کیا. حضرت فرماتے ہیں یہاں پر سید رضی نے عنوان میں ہلا کے اس بات کو رکھ دیا ہے, اور جب اشارہ کیا ہے کہ یعنی پروردگار کے معرفت کے کتنے راستے ہیں. پہلا راستہ بیان کرتے ہیں خلق العالم,
بے شک
یعنی عالم کی خلقت کے ذریعے سے آپ پروردگار کی معرفت
حاصل کیجیے.
خوب, اگر ہم عالم کی خلقت کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کہ عالم کی خلقت کو سمجھیں.
بے شک
حضرت فرماتے انشأ الخلق انشاء وابتدأه ابتداء, پروردگار نے کائنات کو خلق کیا, اس کی ابتدا کی. شاید جب صفت خلقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں تو ہم نے بیان کیا تھا کہ دیکھیے کبھی کبھی لفظ انشاء استعمال ہوتا ہے, کبھی لفظ خلقت استعمال ہوتا ہے. خلقت کا ترجمہ اردو میں بھی وہی خلق کرنا, بنانا, لیکن جب لفظ انشاء استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر غور کریں. انشاء وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی چیز پہلی مرتبہ میں خلق ہوتی ہے.
بالکل,
یعنی ابھی تک کچھ خلق نہیں ہوئی تھی, یعنی جب پہلا انسان خلق,
ابتکار کہہ سکتے ہیں,
ابتکار کہہ سکتے ہیں, ابھی اس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے.
جی,
یعنی یہ چیز نئی تھی.
بالکل,
جیسے ہم نہیں کہتے بھائی نئی چیز بنائی ہے سائنٹسٹ,
نئی چیز ہے, بالکل
نئی تھی اب تک,
یعنی اس سے پہلے کوئی اس کی مثال نہیں,
کوئی مثال نہیں ملتی.
جی بالکل,
اسی لیے دیکھیے حضرت نے نہیں کہا ہے خلق الخلق,
جی
حضرت کہہ رہے انشاء الخلق, پروردگار نے خلقت کو انشاء کیا, ایجاد کیا,
ایجاد کیا.
اس کے بعد فرماتے ہیں بلا رویت اجلہ, بغیر کسی سوچ کے. ایسے نہیں ہم لوگ کی طرح کہ ہم پہلے آئے انجینئر آئے ڈیزائن بنائے سوچے پکچرائز کرے پھر آ کے اس کے اعتبار سے آ کے ہم جو ہے وہ کوئی بلڈنگ بنائے, نہیں. بلا رویت ولا تجربت استفادہ,
اللہ اکبر,
یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم پہلے ایک بار بنا چکے تھے, ہمیں تجربہ تھا,
جی
ہم نے آ کے اس سے تجربے سے
یا پہلے کچھ دوسری شخصیات رہی ہوں,
ہاں ہاں,
جن کے تجربات رہے ہوں,
رہے ہوں
اور ان کو عمل میں لاتے ہوئے,
یا نہیں ایک ایک سٹیپ اوپر آئے,
جی
یا کوئی نعوذ باللہ خالق کائنات کے علاوہ
جی
کوئی اور تھا کہ جس نے کوئی دنیا بنائی ہو.
بالکل وہی میں نے عرض کیا کہ پہلے کچھ بیار بنا چکے ہیں,
ہاں
ان کے تجربے سے یہ جو ہے یہاں,
یا نہیں حتیٰ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی خدا نے پہلے کوئی چیز بنائی تھی, اس کا اس کو تجربہ ہو گیا تھا, اب آ کے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے.
بالکل
دیکھیں آج کی دنیا میں آپ کے پاس جتنا زیادہ تجربہ ہے اتنی آپ کی ڈیمانڈ زیادہ, آپ کو زیادہ جو ہے وہ لوگ چاہیں گے بھائی فلاں ارے ان کے پاس 10 سال کا تجربہ ہے, ان کے پاس 20 سال کا تجربہ ہے. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. ہمارا جیسے جیسے تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارے کام کی کیفیت اور کوالٹی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے.
بالکل,
لیکن پروردگار وہ
کہیں چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کے لیے اگر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایکسپیرینس لیٹر لائیے,
لائیے بھائی کیسا سے آپ کام کر رہے ہیں.
بالکل,
لیکن پروردگار وہ ہے,
جی
خالق وہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہی کامل خلق کرتا ہے,
اللہ اکبر, بے شک
پہلی بار لیکن کامل ہے.
جی
ولا حرکت احدفہا, ایسا نہیں کہ کوئی حرکت تھی کہ جس کے سائے میں آگے پروردگار نے خلق کر دیا ہو.
جی
اسی طرح سے حضرت بیان کا ولا حمامتین, اب جو اشارہ ہے حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاهَهَا. دیکھیے ایک مرحلہ ہے, یہاں پہ میں ایک اشارہ کروں جو نئی سائنس ہے.
جی
پہلے یہ بات مشہور تھی کہ سب سے پہلے پانی خلق ہوا ہے.
جی
دھیرے دھیرے سائنٹسٹ اس مرحلے تک پہنچے گی نہیں سب سے پہلے پانی خلق نہیں ہوا ہے, کیونکہ بھائی پانی خود بنا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. تو بھائی جس چیز سے پانی بن رہا ہے اس کو پہلے خلق ہونا چاہیے,
چونکہ مرکب ہے,
یہ مرکب
اجزاء پہلے ہونے چاہیے.
اجزاء پہلے نہیں ہو سکتا کہ بھائی مرکب کے اجزاء بعد میں ہو, مرکب پہلے ہو جائے. لہٰذا دھیرے دھیرے جو ہے وہ نظریہ چینج ہوا. میں کہتا ہوں کہ ان سائنٹسٹوں کا نظریہ بہت بعد میں چینج ہوا ہے.
صحیح.
مولا کائنات میں بہت پہلے اس بات کو کیا کر دیا ہے, اشارہ کر دیا ہے.
جی.
اب جو جملہ ہے حضرت کا وہ دیکھیں, حضرت فرماتے ہیں ثم انشا سبحانہ فتق الاجواء.
جی.
جب یہ مرحلہ ہوا, جب پروردگار نے ارادہ کیا خلقت کا, تو پروردگار نے جو, اجوا جو کی جمع ہے.
جی.
جو کہتے ہیں ہوا کو.
جی.
پروردگار نے ارادہ کیا کہ جو کو فتقہ, فتقہ کا صحیح معنی ہے, کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جب کلی چٹکتی ہے.
جی.
پھول کھلتا ہے.
جی.
اس کو عربی میں کہتے ہیں فتقہ. فتقہ یعنی کھلنا.
جی.
یعنی کاننا, عدم کا سایہ تھا, اس عدم کے سائے میں ایک وجود کی روشنی آئی.
بالکل.
یہ پھول کھلا, جب یہ پھول کھلا تو حضرت فرما رہے ہیں انشا فتق الاجواء وشق الارجاء وسکائک الہوا. پورا اشارہ کیا, یعنی لفظ ہوا بھی اس خطبے میں اشارہ کیا ہے حضرت نے. فاجرا فیا مان, اور اس کے بعد فا, فاپ کو پتہ ہے عربی میں ترتیب دلالت کرتا ہے. پھر سکتا ہے اس کے بعد پروردگار نے کسے خلق کیا؟
بالکل.
جاری کیا پانی کو. یعنی پانی کی خلقت سے پہلے حضرت نے کس کی خلقت کو بیان کیا ہے؟ ہوا کی خلقت کو بیان کیا ہے. تو یہ مراحل اس طرح سے مولا کائنات اس کے اندر اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال جتنا وقت ہوگا پھر,
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سائنس اس منزل پہ آ کے, جو یعنی اس کی سائنس کی اور علم کی معراج کا زمانہ ہے.
جی.
جو آج بیان کر رہے ہیں مولا کائنات 1400 سال پہلے اس کو بیان کر چکے.
بے شک بے شک.
جہاں یہ آج پہنچ رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے پہنچے. حضور بہت شکریہ, اگر اجازت دیں ایک مختصر سا وقفہ اور لیتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, حضرت علی علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کائنات کی خلقت کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دنیا کی خلقت. حضرت امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت اور شور و شیرین حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی, اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لذدار بن گئی, اور اس سے کیسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی, آزا تھے اور جوڑ بند بھی, پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی, اور اس قدر سخت کیا کہ کھنکھنانے لگی, اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی, جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین اکرام, پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. حضور, بہت اچھے موڑ پہ گفتگو پہنچی ہے ہماری, میں آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, مولا کائنات کا جو زمانہ ہے, ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کے جھروکوں سے, تاریخ سے جب دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ان کا طائر فکر پرواز کرتا تھا تو یہاں تک تھا, آ کے پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے.
جی.
ان کی فکر یہ تھی. لیکن مولا کائنات اس طرح کے جو ہے یہ لطائف اور ذرائف بیان کر رہے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا اس منزل پر پہنچ رہی ہے.
جی.
تو مولا کائنات کیا, یعنی یہ کیوں اشارے کر رہے ہیں, کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں, تو ذرا یعنی آج جو یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں اس زمانے میں مولا کائنات بیان کر رہے ہیں, کہ اس وقت تو کوئی اس کا اہل بھی نہیں تھا.
جی. دیکھیے, بہرحال ہر زمانے میں
جی
مولا کائنات کے کلام کو سمجھنے والے چند افراد رہے ہیں.
بے شک.
ایک بات یہاں پہ مجھے عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نگاہ سے آ کے دیکھتے ہیں.
جی.
نہیں, آئے ہم کم سے کم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دیکھیں.
یہ کم سے کم ہے.
یہ کم سے کم. یا اور اگر نہیں تو بھی آئے خدا کی نگاہ سے دیکھیں.
اللہ. حضور, میں تو سوچ رہا تھا آپ یہ کہیں گے کہ سلمان اور ابو ذر کی نگاہ سے دیکھیں.
نہیں, دیکھیے اگر ہم آئیں گے غیر معصوم کی نگاہ سے دیکھیں گے
جی
تو کہیں نہ کہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ محدودیت آئی جائے گی.
اللہ اکبر.
لہٰذا آئے محدود کریں اپنی نگاہ کو معصوم کی نگاہوں کے ساتھ.
اللہ اکبر. بہت اہم نقطہ ہے.
جب آتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ایک ہمیں صفت ملتی ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ صفت ہے امیر المؤمنین. یہ صفت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے؟ اس صفت کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. دیکھیے مولا کائنات اگر امیر المومنین ہیں تو وہ امیر المومنین اپنے زمانے کے مومنوں کے لیے نہیں ہیں, وہ امیر المومنین ہیں قیامت تک کے مومنوں کے لیے.
اللہ اکبر, بے شک.
صحیح
جی.
اب حضرت کی ذمہ داری ہے جی وہ بات بیان کریں کہ قیامت کے دن بھی آنے والا کوئی مومن یہ نہ کہے
جی
یا علی میرا علم سیراب ہو گیا
جی,
اے کاش آپ نے کچھ اور بیان کر دیا ہوتا.
ہاں بالکل
نہیں,
یعنی میں آپ کے علم کی انتہا تک پہنچ گیا.
پہنچ گیا
جی.
حضرت کیا کریں, ولا یرقا الی طائر,
بے شک
میں وہ ہوں کہ طائر فکر تمہارا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا.
ینحدر عن
السیل. تو جو علم کا یہ دریا ہے, اور آپ نے بہت ہی خوبصورت اشارہ کیا ہمیں اس ایپیسوڈ کے شروع میں کہ یہ مولا کائنات کا پورا کلام نہیں ہے.
بے شک
شاید کبھی اشارہ بھی کیا ہو کسی پروگرام میں کہ اگر صحیح سے دیکھیں, جو دیکھیں پہلے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا کلام ہے ہم تک پہنچا نہیں ہے
جی,
جو پہنچا ہے شاید میرے ناقص علم کے اعتبار سے نہج البلاغہ اس کا 5% ہے,
یعنی 95% ابھی ہمارے پاس الگ ہے.
اگر قبانچی نے جی خدا ان کو غریق رحمت کرے مولا کائنات کے تمام کلام کو جب جمع کیا ہے انہیں نے
جی
اپنی بارل جو ان کے پاس کتابیں تھیں
جی
اس کے اعتبار سے تو تقریباً 14 جلد کتاب بنی ہے.
اللہ
اور ہر جلد تقریباً نہج البلاغہ کے برابر ہے.
بالکل,
یعنی اسی نہج البلاغہ کے سائڈ میں 13 نہج البلاغہ اور
موجود
ہیں جی, گرچہ اب وہ بہرحال سید رضی نے اپنی مصلحت کے اعتبار سے کچھ اس میں سے کلام چنا ہے
جی.
تو پہلی بات یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین ہیں.
بے شک
اب کیا ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے؟ ثانیاً مولا کائنات امام ہیں
جی.
مولا کائنات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھو کبھی تم کسی سائنٹسٹ سے آ کے علی کا مقایسہ نہ کرنا,
بہت
کبھی کسی تجربے کار کے ساتھ آ کے علی کا مقایسہ نہ کر لینا
جی.
دیکھو جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں
جی
وہ باتیں وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو آ کے یہ کہے انا علم اللہ,
بے شک
میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے خود جس کو خدا نے علم دیا ہے
جی,
بلکہ میں وہ ہوں جسے خدا کا علم کہا جاتا ہے.
میں وہ نہیں ہوں جنہوں نے کہا کہ علمنی ربی, علمنی ربی نہیں بلکہ انا علم اللہ,
علم اللہ ہے.
بے شک
جب علم اللہ کی گفتگو کرتا ہے
جی
تو پھر اللہ کی صفات کو آگے بیان کرتا ہے.
بے شک
لہٰذا بہت ضروری تھا, اور انہی چیزوں کے ذریعے سے کائنات کی ہدایت ہو رہی ہے
جی.
آپ دیکھیے آج دنیا میں بہت سے مقامات ہیں, آپ بہرحال ناظرین اگر اس کو جا کے سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو یہ معلومات ان کی اضافہ ہوگا
جی.
بہت سے دنیا کے ایسے مقامات ہیں کہ وہاں اس وقت دنیا والے دلی اعتبار سے شیعت کی طرف مولا کائنات کی طرف کھینچ رہے ہیں.
بالکل بالکل بے شک,
لیکن انہوں نے شیعوں کو نہیں دیکھا ہے
جی.
کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو ذرائع ابلاغ ہیں
جی
ان کے ذریعے سے ان تک کلام مولا کائنات پہنچا ہے.
بالکل
جب یہ کلام پہنچتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی 1400 سال پہلے اس انسان نے کیسے یہ بات کہی.
آج پوری دنیا میں نہ جانے کتنے ریسرچ سینٹر ہیں
جی
کہ جو صرف نہج البلاغہ پہ تحقیقات
کر رہے ہیں. اب جب یہ تحقیق ہوتی ہے تو آدمی آ کے اس کے کہنے والے کے بارے میں سوچتا ہے
جی
کہ جب یہ معنی اور یہ کلام اتنا عالی ہے
جی
تو اس کا کہنے والا وہ کتنا عالی ہوگا.
بے شک
وہ واقعاً علی ہوگا,
علی ہوگا. بالکل صحیح فرمایا.
اور جب ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تب آ کے ہدایت ہوتی ہے
جی,
اسلام کی طرف آتے ہیں, سچے اسلام کی طرف آتے ہیں
جی.
اور اسی کے لیے ہمیں خلق کیا گیا.
حضور اب یہاں پہ تھوڑا سا کچھ ہمارے اوپر بھی تو بتا دیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پوری دنیا تحقیق کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے
بہت مختصر طور پہ
میں نے ایک اشارہ کیا
جی,
کم سے کم کچھ نہ کریں, آئیں ایک مرتبہ
جی
قرآن خداوند مطالعہ میں توفیق زیادہ سے زیادہ پڑھیں
جی,
اسی کے سائڈ میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں.
بے شک
اگر ایک بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کر چکے ہیں
جی
تو دوبارہ پلٹ کے آئیں نہج البلاغہ کا موضوعاتی مطالعہ کریں.
اللہ اکبر.
اور یہ آسان ہے
جی,
یہ آسان ہے. تجلیہ بہرحال یہ پروگرام اور دیگر پروگرام
جی
مختلف سائٹس ہیں, اس پہ جی جا کے سرچ کر سکتے ہیں.
بے شک
ایڈریس دیکھ لیں گے بھائی یہ ٹاپک نہج البلاغہ میں کہاں کہاں بیان کیا گیا.
بیان کیا گیا بالکل
ایک مرتبہ 4-5 جگہ دو دو لائنیں کر کے 10 لائنیں ہو جائیں گی
جی,
ایک بہترین مجموعہ موجود.
حضور بہت شکریہ. مجھے یہاں پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خامنئی دامت برکاتوں کا ایک جملہ یاد آ گیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے یہاں فخر سمجھی جاتی ہے
جی
اور ہر مسلمان اگر اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اپنے لیے نقص سمجھتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں نہج البلاغہ کا عادی ہونا چاہیے, یعنی اس کا نہ یہ کہ صرف اس کو دیکھیں بلکہ ہر انسان اس کی تلاوت اپنے لیے باعث فخر سمجھے,
بے شک, اور نہ کرے تو اس کو بھی اپنے لیے ایک
نقص سمجھے. بہت شکریہ حضور, چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں.
فی امان اللہ,
خدا حافظ. ناظرین, بڑی اہم گفتگو تھی نہج البلاغہ کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کے مشورے جو ہیں وہ آپ ہم تک پہنچائیے تاکہ اس پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں. اب آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں اور آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں, چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.